نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. 28 پارے کی تلاوت کی گئی ہے. پہلی سورہ سورہ مجادلہ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جدال جھگڑے اور لڑائی کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک بوڑھی عورت کی بات سنی کہ خاتون جو اپنی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور انہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا ہے. اور زہار اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو کسی محرم رشتہ دار کی کسی ایسے عضو کی طرف جو ہے منسوب کرے جو اس پر حرام ہے. جیسے انتی علیہ کزہری امی, کہ تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹ یا پیٹ. تو چونکہ اس طرح کا زہار کرنا اس زمانے میں طلاق سے بھی زیادہ شدید سمجھا جاتا تھا, اور جب کوئی آدمی ایسا کہہ دیا کرتا تھا تو کوئی عورت اس پر بالکل حرام ہو جاتی تھی. تو بہرحال یہ خاتون بوڑھی عورت تھیں, اپنے شوہر کی شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں, اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی میرے شوہر نے ایسا کچھ کہا ہے تو میرے بارے میں کیا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا, بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا, جب کوئی حکم نازل ہوگا تو میں تمہیں بتاؤں گا. اس پر اس عورت نے کہا کہ آپ پر ویسے تو وحی آتی رہتی ہے لیکن میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, اور میں بوڑھی عورت ہوں, ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری ہے. اب اگر میں اس پر حرام ہوں تو میں اب کہاں جاؤں گی, میرے بچوں کا کیا بنے گا. وہ ایک ظاہری اعتبار سے جدال کسی صورت تھی, جھگڑے کسی صورت تھی, جھگڑا نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ ایک مجبور خاتون تھی اور اس طرح سے گفتگو کر رہی تھی, اللہ رب العزت نے ایک تو یہ کہ ان کا اکرام کرتے ہوئے اس گفتگو کو بھی ذکر فرما دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مابین ہو رہی تھی. اور پھر اس نے چونکہ یہ بھی کہا کہ الی اللہ المشتکی, یا اللہ میں آپ سے شکوا کرتی ہوں کہ میرے بارے میں کوئی حکم ابھی تک نہیں اترا, اللہ تعالی نے جہار کا حکم بھی نازل فرما دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس خاتون کی وہ گفتگو جو آپ کے اور اس خاتون کے اور آپ کے مابین ہو رہی تھی اس کا بھی ذکر فرما دیا. قد سمع اللہ, تحقیق اللہ نے سن لی, قول التی تجادلوا فی زوجیہ, اس عورت کی بات جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں, وتشتکی الی اللہ, اور اللہ سے شکوا کر رہی تھی, واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, جب یہ خاتون آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی تو میں نے ساری بات یہ نہیں ان کی سنی, بلکہ بعض باتیں ایسی تھیں جو میرے کانوں تک نہیں پہنچی, لیکن قربان جائیے اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو بھی سن لی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کا ایسا اکرام فرماتے تھے, غالب حضرت خولہ ہیں یہ, کہ ایک مرتبہ جب حضرت عمر فاروق کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک بڑا مجمع تھا, تو یہ خاتون راستے میں کھڑی نظر آئیں, اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور سواری سے اتر کر اس عورت کی گفتگو سنی, سنتے رہے کافی دیر تک اس کی باتیں سنی, اور پھر جب یہ چلی گئی تو بعد لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایک بوڑھی عورت کی خاطر سارے مجمع کو روک کے رکھا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کون خاتون تھی, یہ وہ عورت تھی جس کی گفتگو اللہ نے سات آسمانوں پر سنی اور اس کے بارے میں قرآن نازل کیا. اگر یہ ساری رات مجھے لے کر کھڑی رہتی تو عمر کی مجال نہیں تھی, عمر کھڑا رہتا. یہ اکرام تھا حضرات صحابہ کا, صحابہ کے یہاں اس قسم کی چیزوں کا, کہ جب اللہ رب العزت کی طرف ان کی نسبت ہو گئی کہ ان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا, ان کے اکرام کیا, ان کی گفتگو نقل فرما دی, تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا اکرام کیا. فرمایا کہ اگر ساری رات بھی مجھے لے کے کھڑی رہتی تو میں کھڑا رہتا. بہرحال یہاں پر حکم جہاد بھی بیان فرمایا اور ساتھ میں اس خاتون یعنی اس سورت کا شان نزول بھی جو میں نے عرض کیا. باقی بعض باتیں شان نزول میں ایک کئی مختلف واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ممکن ہے یہ واقعہ پیش آیا ہو، ممکن ہے دوسرا واقعہ پیش آیا ہو، اور ممکن ہے ساری باتیں اپنی جگہ پر درست ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین آدمی اگر کوئی سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ آدمی گفتگو کر رہے ہوں تو چھٹا اللہ رب العزت. مطلب یہ ہے کہ تم چھپ کر گفتگو کرو، سرگوشی میں کرو، کسی بھی طریقے سے کرو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری گفتگو سن رہے ہیں. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، کم ہو یا زیادہ، یعنی ایک جماعت کثیر ہو یا قلیل ہو، جب آپس میں تم باہمی گفتگو کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اینما کانوا، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ تو سن رہا ہے تمہاری گفتگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب بات کرو تو یہ مت سمجھو کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، تمہارے اوپر رقیب بھی ہے، عتید بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو سمیع بصیر ہے وہ سب سن رہے ہیں آپ کی گفتگو. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دیں گے جو کچھ تم نے عمل کیا. ان اللہ بكل شيء عليم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے. ایک اور بات یہاں فرمائی کہ انما النجوى من الشیطان، یہ جو گفتگو چھپ کر کی جاتی ہے جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں خسر پھسر کرنا، سرگوشی کا لفظ ہے لیکن ساتھ میں خسر پھسر، تو بھئی یہ کیا خسر پھسر کر رہے ہو؟ تو جب آدمی کسی کے بارے میں کچھ سازش کر رہا ہوتا ہے یا کسی کے خلاف گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو دکھانے کے لیے ادھر دیکھتے بھی رہتے ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں اشارے بھی، تاکہ وہ بیچارہ جلتا رہے، سڑتا رہے کہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا بات ہو رہی، تو یہ بات جائز نہیں ہے، اس سے منع فرمایا. اور ساتھ فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان، یہ جو اس طرح کی گفتگو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور خاص طور پر جب تین آدمی ہوں، اور تین آدمی ہوں تو پھر ایسی صورت میں ایک آدمی کو الگ کر کے دو آدمی جو گفتگو کرتے ہیں تو تیسرا بیچارہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ضرور مجھ سے کوئی ایسی بات ہے چھپا رہے ہیں جو میرے بتانے کی نہیں ہے، تو اس طرح اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ایسا مت کرو، اس سے دوسرا مسلمان بھائی بدگمان ہوتا ہے. تو فرمایا انما النجوى من الشیطان، اور خاص طور پر کفار کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو جلانے کے لیے جب دیکھتے تھے کہ کوئی مسلمان چلا آ رہا ہے تو آپس میں گفتگو شروع کر دیا کرتے تھے، اور ساتھ میں دیکھتے بھی رہتے تھے، اشارے بھی کرتے رہتے تھے، تو یقیناً اس سے تکلیف ہوتی تھی. تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انما النجوى من الشیطان، یہ جو سرگوشی اور خسر فزر کرنا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. کیوں ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے، محزون کرے. ولیس بضارہم شیئا، یاد رکھو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی گفتگو تمہیں، الا باذن اللہ، مگر ہاں اللہ ہی چاہے تو الگ بات ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کریں. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر کوئی چھپ کر تمہارے خلاف سازش بھی کر رہا ہے تو اس کے باوجود تم یہ کہا کرو کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہ میرا بہترین وکیل بھی ہے، میرا بہترین مددگار بھی ہے. آگے ایک آیت میں حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص آئے اور تم سے کہا جائے کہ بھئی مجلس ذرا چوڑی کر دو، تھوڑی کھلی کر دو، یعنی کھل کھل کے بیٹھ جاؤ یا کسی کے آنے کے لیے جگہ بنا دو، تو فافسحوا، ایسا کر لیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تم میں کشادگی پیدا کریں گے. یعنی اس طرح نہ کرو کہ کسی کے آنے پر ذرہ برابر تم ٹس سے مس نہ ہو، پتھر کی مورتی تو نہیں ہو کہ وہاں سے ہل نہ سکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، جب آپ آئے تو آپ تھوڑے سے ہلے اپنی جگہ سے، فرمایا یا رسول اللہ صاحب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے. فرمایا کہ نہیں، یہ مومن کا اکرام ہے، جب کوئی ایمان والا آئے تو دوسرے مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دے، یعنی اکرامن تھوڑا سا ہلے آگے پیچھے ہو تاکہ وہ سمجھے کہ میرے آنے پر اسے خوشی ہوئی ہے اور میرے لیے اس نے جگہ بنائی ہے، تو تھوڑی سی جگہ بنا دو تاکہ اسے خوشی ہو کہ میرا اکرام کیا ہے. فافسحوا یفسح اللہ لکم، اسی طرح مجلس کا بھی حکم ہے کہ جب اس میں ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ جو صاحب مجلس ہے یعنی جس کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ کہیں کہ بھائی ذرا آگے ہو جائیے
یا پیچھے ہو جائیں یا ذرا جگہ دے دو کسی کو آنے کے لیے. بعض اوقات مجلس والا بہتر سمجھتا ہے کہ جو صاحب آ رہے ہیں وہ علم و فہم کے اعتبار سے, ذہانت کے اعتبار سے عام لوگوں سے زیادہ ہیں, ہو سکتا ہے بات کو یہ میری بہتر طریقے پر زیادہ اچھی طرح سمجھیں اور سمجھ کر آگے زیادہ بہتر طریقے پر نشر کریں اور اس کو پھیلائیں. تو اس طریقے سے بعض اوقات یا اس کا اکرام کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے جگہ کا کہیں بڑا ہے. تو حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ جب کوئی سردار آئے تو تم اس کا اکرام کرو, یعنی اس کو بے اکرامی مت کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی تو تم بھی اس کو عزت دو, یہ اس میں کوئی حرج کی. بوڑھا آدمی آ گیا, ضعیف آدمی آ گیا, اس کا اکرام کرو, اس کو آگے بٹھاؤ, اس کو آگے لے آؤ, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور برا ماننے کی بات ہی نہیں لوگوں کے لیے. انہیں چاہیے کہ جب کہا جائے کہ مجلس کشادہ کر دو تو کشادہ کر دو. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا, اور جب کہا جائے کہ ادھر آپ یہاں سے اٹھ کے ادھر آ جائیے اور آپ ادھر بیٹھ جائیے, اس میں برا نہ مانو بلکہ ایسا کر لو, کیونکہ اس میں صاحب مجلس زیادہ بہتر سمجھتا ہے اپنی حکمت کو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا. یعنی اگر تم یہ بات مان لو گے, بظاہر تو تمہارا یہ ہوا کہ تمہیں وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ بٹھا دیا, لیکن انشاءاللہ تم نے اگر ایسا کر لیا اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کریں گے. والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اسی طریقے سے آگے اللہ رب العزت نے سورہ حشر میں مہاجرین و انصار کی بڑی تعریف بیان فرمائی ہے. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وانبارهم, مہاجرین فقراء تو وہ ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے, اپنے مالوں سے بے دخل کیے گئے, اپنے گھروں سے بے دخل کیے گئے. اور کیوں بے دخل ہوئے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رضا کے لیے. یعنی اللہ نے کہا کہ بھائی اب دین کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, اس شہر کو چھوڑ دو. تو مکے کو چھوڑ دیا, پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی, تو وہ دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے یہاں پر, وینصرون اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول کی انہوں نے مدد کی, دین کی. یعنی اللہ رسول کی مدد کرنے کا مطلب اللہ رسول کے دین کے احکامات کی مدد کی. اولئک هم الصادقون, یہی سچے لوگ. والذین تبوا الدار والایمان, اور پھر انصار کی تعریف فرمائی کہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا. ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ اول تو غیر لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا اور باقاعدہ ان کے خلاف ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ صاحب یہ کہاں سے آ گئے, یہ یہاں پر کیوں آئے ہیں, یہ چلے جائیں اپنے گھر پہ, اور یہ ہے وہ, جیسا کہ بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں. لیکن انصار نے کیا کیا کہ پہلے سے تیاری کی اس کی کہ جب آئیں گے صحابہ کرام تو ہم ان کو مدد دیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم, جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان سے محبت کرتے تھے انصار, اور انہوں نے ان کو گھر بھی دیے, ٹھکانہ دیا, حتیٰ کہ یہاں تک پیشکش کی کہ بھائی اگر کسی کی بیوی نہیں ہے تو ہم, ہمارے پاس دو بیویاں ہیں یا چار ہیں, تو ہم ایک کو طلاق دے دیتے ہیں تو عدت گزر جائے تو وہ نکاح بھی کر لے. اگرچہ مہاجرین نے ایسا نہیں کیا لیکن انہوں نے بہرحال کھلی پیشکش کی, اپنے کاروبار میں شریک کیا, کاشتکاری میں شریک کیا, اپنے گھروں میں ٹھکانے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان میں دینی بھائی چارہ قائم کیا, ایک مہاجر ایک انصار, اور پھر ان کو کہا کہ ان کو اپنے ساتھ تجارتوں میں شریک کرو, اپنے کاشتکاری میں شریک کرو. اس طریقے سے انہوں نے پورے پوری ان کو سپورٹ کی. اور بعد میں پھر مہاجرین نے بھی یہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کشادگی دی تو انہوں نے بھی انصار کی خوب مدد کی جو وہ کر سکتے تھے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین شہر, سب سے فضیلت والا شہر مدینہ منورہ ہے, اس لیے کہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جسے ایمان نے فتح کیا. بس جنگ سے فتح نہیں ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے یہاں ایمان پہنچ چکا تھا. مدینہ منورہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتے رہے, ایمان لاتے رہے, یہاں تک کہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے, مدینہ کی بچیاں استقبال کے لیے مدینہ سے باہر آئیں, طلع البدر علینا من سنیات الوداع, یہ باقاعدہ انہوں نے رجزیہ اور جو ہے تربیہ جو ہے کلمات اور ترہیبی کلمات کہ مرحبا اہلا وسہلا مرحبا جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ کا آنا مبارک ہو, تو انہوں نے بچیوں نے یہ گیت گائے خوشی کے مارے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں انہوں نے اپنی آنکھیں بچھا رکھی تھی, روزانہ شہر سے باہر نکلتے تھے میلوں پہلے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جب تشریف لائیں تو ہم سب سے پہلے استقبال کریں. تو بچیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو یہ اشعار پڑھ رہی تھی, طلع البدر علینا من سنیات الوداع, کہ ہمارے اوپر جو ہے چودھ بدر کہتے ہیں چودھویں کے چاند کو. ہلال ہوتا ہے پہلی رات کا چاند, جو باریک چاند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال, اور پوری چاند جب پورا چاند بن جائے اس کو کہتے ہیں بدر, بدر کا چاند. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر سے تشبیہ دی ہے, طلع البدر علینا, ہم پر چودھویں کا چاند طلوع ہوا ہے, من سنیات الوداع, ودا کی گھاٹیوں سے. تو اس مقام پر بچیوں نے گیت گائے. تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ سے اس شہر کو فتح نہیں کیا, اس سے پتہ چلا کہ واحد شہر ہے جو ایمان کے ذریعے فتح ہوا, یعنی ایمان پہلے پہنچا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لائے. یہ اہل مدینہ کو فضیلت حاصل ہے. آج بھی اہل مدینہ کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ٹھنڈے لوگ, جیسا جمال ان میں ہے دنیا کے کسی شہر میں نہیں ہے. کہیں بھی ادھر سے ادھر جب مدینہ منورہ پہنچتا ہے آدمی تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنے گھر آ گئے, اتنی خوشی ہوتی ہے. آج بھی الحمدللہ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے ایک مومن کو. تو یہاں بہرحال اہل مدینہ کی تعریف کی ہے, انصار کی, جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی خوب دل کھول کر اور ان کا بہترین استقبال کیا. اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کو خوب جزائے خیر دیں, انصار کو بھی مہاجرین کو بھی, جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دل کھول کے مدد کی ہے, مال سے بھی, جان سے بھی, ہر اعتبار سے. اس کو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا, ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ایک اور ان کی تعریف بیان فرمائی کہ اگر کسی ایک فریق کو مال دیا گیا اور دوسرے کو نہیں دیا تو انہوں نے کبھی اس کا برا نہیں منایا, حالانکہ وہ خود بھی حاجت مند تھے, ضرورت مند. ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مال دیا, انصار کو نہیں دیا, تو انصار نے برا نہیں منایا, بلکہ حالانکہ وہ خود بھی حاجت مند تھے, لیکن اس کے باوجود یہ فرمایا کہ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا, جو مال دوسروں کو دیا گیا انہوں نے اپنے دل میں ایک رتی برابر بھی اس کی طرف رغبت نہیں رکھی, دے دیا تو دے دیا, رغبت ہی نہیں ذرا بھی. ویسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اگرچہ وہ خود بھی اس کو چاہتے تھے, یعنی وہ محتاج تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں کو مل گیا کوئی بات نہیں. آج اگر روٹی ایک ہو, چار آدمی بیٹھے ہوں, تو وہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ میں کھا جاؤں, اس کو ایک نوارے ملے باقی سب میں کھا لوں. یعنی اب جو بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی کسی کے لیے قربانی دے, وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے. حالانکہ یہ چیز مسلمانوں کا تر امتیاز تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے عطا فرمائے. اور فرمایا کہ ان کے بعد جو اہل ایمان آئے ان کا معاملہ کیا تھا, والذین جاؤ من بعدہم, جو ان کے بعد ایمان لائے وہ کیا کہتے تھے, یقولون ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے, ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے, ولا تجعل فی قلوبنا غلا, ہمارے دل میں کھوٹ مت رکھیے, للذین آمنوا, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے, یعنی اہل ایمان کی طرف سے دل میں ہمارے ذرہ برابر کھوٹ نہ ہو, ان کی محبت ہمارے دل میں ہو. ربنا انک رؤوف الرحیم, اے اللہ آپ بڑی محبت کرنے والے, بہت رحم کرنے والے. تو یہ صحابہ کرام اور اس کے بعد آنے والے اہل ایمان جن کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اسی طریقے سے یہاں رسول ممتحنہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات یہ فرمائی کہ یہ اے ایمان والو, لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ. یعنی اس میں تو فرق ہونا چاہیے کہ جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہوں, اب میرے وہ دشمن ہیں تم انہیں دوست بنا رہا ہو, تو یہ کہاں کی دوستی ہے. تلقون الیہم بالمودہ, تم ان سے محبت اور پینگے بڑھاتے ہو, وقت کفروا بما جاءکم من الحق, حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے, رسول کو بھی انہوں نے نکالا. یہ ان کے مکے کے کافروں کی بات ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایک عرصے کے بعد ایک مغنیہ, ایک عورت جو وہاں پر گانے بجانے کا کام کرتی تھی مکہ مکرمہ میں, غالباً اس کا نام تھا سارا, وہ مدینہ منورہ آئی. جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہجرت کر کے آئی ہو؟ کہا کہ نہیں, مسلمان ہو کر آئی ہو؟ کہ نہیں. تو کیوں آئی ہو؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ جب تم لوگ یہاں آ گئے اور اس کے بعد جنگ بدر ہوئی, اس میں بڑے بڑے کافروں کے سردار مارے گئے, اس وقت سے ترب و جشن ختم ہو گیا. اب مکے کے کافر جو ہے وہ جشن نہیں مناتے، اب مجھے گانے بجانے کے لیے نہیں بلاتے، یعنی ان کا دل بج گیا، اس لیے اب میرے حال بڑے فاقوں سے فاقوں پر آ گئی ہوں اور میرا حالت بڑی پتلی ہے، میں آپ سے مدد کے لیے آئی ہوں. تو آپ نے بنی عبد المطلب کو حکم دیا کہ بھائی اس کی مدد کرو. چنانچہ سب نے جو کچھ ہو سکتا تھا ہر اعتبار سے، کپڑوں سے، پیسوں سے، اناج سے، جو دے سکتے تھے اس کو، اس کی خوب مدد کی اور اس کو وہاں سے مکہ روانہ کیا. اب چونکہ یہ عورت مکے کے رہنے والی تھی، ایک صحابی تھے حاتم ابن بلتا، یہ جنگ بدر کے شریک تھے اور یمن کے رہنے والے تھے. ان کے کچھ عزیز اقارب، ان کے اہل و عیال، بچے غالباً مکے میں رہتے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، اچھا یہ وہ زمانہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اس طرح تیاری کر رہے تھے کہ آپ نے اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ ہمارا راز فاش نہ ہو، کیونکہ اس صلح حدیبیہ کا جو معاملہ تھا وہ کفار نے توڑ ڈالا تھا. جب توڑ دیا تھا تو آپ نے تیاریاں شروع کر دی پھر جنگ کی، کیونکہ معاہدہ توڑ دیا انہوں نے، جو معاہدہ جب تک معاہدہ تھا جب تک تو پابند تھے، جب معاہدہ انہوں نے ہی توڑ دیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی طور پر جنگ کی تیاری شروع کی فتح مکے کے لیے. اس زمانے میں یہ عورت آئی تھی. تو یہ حاتم بن بلتا جو ہے ایک صحابی تھے، انہوں نے سوچا کہ میں مکے کے کافروں پر کوئی احسان کا معاملہ کروں، اگر احسان کروں گا تو وہ میرے بچوں کا خیال کریں گے، میرے گھر والوں کا خیال کریں گے، اس لیے کہ میرے وہاں پر سوائے بچوں کے اور کوئی نہیں ہے، میں خاندان والا نہیں ہوں، قبیلے والا نہیں ہوں کہ قبیلے والے میری مدد کریں. اس لیے انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو تو ضرور فتح ہوگی، اور اگر میں بتا بھی دوں گا آپ کا راج فاش بھی ہو جائے گا، تب بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی کو تو فتح ہونی ہی ہونی ہے. یعنی ان کے دل میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے ایک خط لکھا اور اس میں یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندروں نے خانہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ. اور انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ میں ان پہ جب احسان کروں گا تو وہ میرے بچوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، تنگی نہیں ہوگی انہیں. اور یہ خط اس عورت کو دے دیا خاموشی کے ساتھ اور کہا کہ یہ خط پہنچا دینا مکے کے کافروں کو، سرداروں کو. اور عورت وہاں سے اونٹ پہ بیٹھ کے چلی گئی، خط بھی لے گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہو گئی، حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اس طرح سے آپ کا راز فاش ہوا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ عورت اس وقت کون سے مقام پر ہے. چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اسی طریقے سے دو تین صحابی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر اس عورت کو پکڑو اور اس سے وہ خط لے کر آؤ واپس. کیونکہ خط میں کیا تھا اس عورت کو پتہ نہیں تھا، بس وہ تو لکھ کر خاموشی سے دے دیا تھا کہ یہ جا کے دے دینا، اس لیے اس عورت کو پتہ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ پہنچے اور جس مقام کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا وہاں اس عورت کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ وہ خط نکال. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. اس کی ظاہری تلاشی لی گئی تو کوئی خط نہیں نکلا. اب یقیناً اس نے پوشیدہ حصوں میں چھپایا تھا، اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو شرافت سے خط نکال دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتارنے پر مجبور ہوں گے. جب اس نے دیکھا کہ اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے تو اس نے خط نکال کے دے دیا. باقی حضرات نے اس عورت سے کوئی تعرض نہیں کیا، خط لیا اور واپس چلے آئے. اور جب خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے دے دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط کا مضمون پڑھا تو گویا اللہ کے نبی کا ایک راز تھا جو فاش ہونے جا رہا تھا. تو حضرت عمر فاروق جو غیرت دینی کی وجہ سے بہت زیادہ مشتعل ہو جاتے تھے، فوراً فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے مجھے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں جس نے یہ راز فاش کرنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم نے خط کیوں لکھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مخلص ہوں دین و ایمان سے، اور صرف اس وجہ سے لکھا تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ کچھ حسن سلوک کریں گے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا. تو حضرت عمر فاروق نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیجئے کہ میں تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں. تو آپ نے فرمایا کیا یہ بدری صحابی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بدر کے صحابہ سے مغفرت کا وعدہ نہیں فرما لیا؟ حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. یعنی ایک طرف ان کے جذبات تھے لیکن دوسری طرف کنٹرول کرنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہوتا ہے لیڈر
جو اپنے لوگوں کو اشتعال میں نہیں آنے دیتا. ہمارے ہاں تو صحیح غلط جو بھی ہو چلنے دے, لیکن یہ اصل میں لیڈر یہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماننے والوں کو جس طرح سے چاہتے ہیں چلاتے ہیں, اور حق پر چلاتے ہیں نہ حق پہ نہیں چلاتے. تو فرمایا کہ نہیں, کیونکہ ان کا جذبہ غلط نہیں تھا اور اللہ نے راز فاش ہونے سے بھی بچا لیا, اور تیسرا یہ کہ وہ بدری صحابی بھی ہیں, اور پھر یہ کہ اللہ نے ان سے مغفرت کا بھی وعدہ کیا ہے کہ ان سے اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے, اس لیے اب ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جو ان کی شان کے خلاف. تو بہرحال یہ اس اور اس میں اللہ نے یہ حکم بھی نازل کر دیا کہ اس صحابی کو جنہوں نے یہ خط لکھا تھا بتا دیا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, تم نے اپنی اولاد کی محبت میں سب کچھ کیا, یاد رکھو تمہاری اولاد تمہاری رشتہ داریاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ, قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی. یفصل بینکم, اللہ تفصیل کھول کھول کے بیان کرتا ہے, واللہ بما تعملون بصیر, اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے اور ہم سے وہ کام لے لے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما, جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری نمازوں کو, روزوں کو, قرآن مجید کی تلاوت کو, یا اللہ تہجد کو اور دوسری نفری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر شرف قبول عطا فرمائیے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجیے. اے اللہ جتنے حضرات یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے, ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لیجیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے کا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.